ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. یہ سورہ مریم کی دو آیات ہیں. گزشتہ جمعہ یہ بتایا تھا کہ یہ بڑا ایک مشکل مقام ہے، اللہ رب العزت نے یہاں اپنی ایک قسم کا ذکر کیا ہے، قسم واجد کہ تیرے پروردگار کی یہ قسم واجب ہے اور حتمی اور یقینی فیصلہ ہے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کہ تم میں سے ہر شخص میں جہنم پر وارد ہونا ہے. کان علی ربک حتم مقضیہ، کہ تیرے پروردگار کی قسم واجب اور حتمی اور قطعی فیصلہ. اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ جہنم پر سب کا ورود ہونا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مسند احمد میں، فرمایا کہ یرید الناس کلہم، تمام لوگوں نے جہنم پر وارد ہونا ہے. ثم یصدرون عنہا باعمالہم، پھر وہ جہنم سے صادر ہوں گے، نکلیں گے اپنے اعمال کے اعتبار سے. تو یہاں دو چیزیں ہیں، ایک ورود اور ایک صدور. ورود سب کے لیے ہے اور صدور صرف ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے اور تقوی اور پرہیزگاری سے اپنے قلوب کو، اپنے اعمال کو مزین اور منور کیا ہوگا، ان کے لیے جہنم سے صدور کا ذکر. لیکن ورود سب کے لیے, اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور فرامین بھی کتب حدیث میں ملتے ہیں. ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہما کے گھر میں تھے. آپ نے ارشاد فرمایا لا يدخل النار احد شاہد بدر من الحدیبیہ, وہ لوگ جو جنگ بدر میں اور جنگ حدیبیہ میں شریک تھے وہ جہنم میں داخل نہیں ہوں گے. بدر اور حدیبیہ, بدر اسلام کا پہلا معرکہ ہے جس میں علی غیر میعاد 313 صحابہ شریک ہوئے. دشمنوں کے 1000 انتہائی مسلح لشکر کا مقابلہ کیا. یہ یوم الفرقان ہے جس دن اہل حق اور اہل باطل میں تمیز ہوا. فرمایا کہ اس جنگ میں جو صحابہ شریک تھے وہ جہنم میں داخل نہیں ہوں گے. اسی طرح حدیبیہ میں تقریباً 1500 صحابہ شریک تھے اور وہ موقع بڑا کٹھن تھا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر صحابہ نے بیعت کر لی, بیعت الرضوان. عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ بایعناہ علی الموت, ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر موت کی بیعت کی تھی. حالانکہ مسلح نہیں تھے کیونکہ جنگ کا ارادہ بھی نہیں تھا, عمرے کے لیے گھر سے آئے تھے. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی افواہ پھیلی تو تمام اہل مکہ سے انتقام لینے کے لیے صحابہ اکرام نے موت کی بیعت کر لی. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ, اللہ رب العزت ان تمام مؤمنین سے راضی ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کی, یہ موت کی بیعت. فرمایا کہ ان دو غزوات میں جو شریک ہوئے وہ جہنم میں داخل نہیں ہوں گے. ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہا نے استفسار کیا کہ قرآن تو کہتا ہے کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا, کہ اس جہنم پر سب نے وارد ہونا. یہ فرمان بظاہر نص قرآن سے ٹکرار ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس بات کا انکار نہیں کیا بلکہ فرمایا کہ آگے بھی پڑھو تم ننجی الذین اتقوا, وارد سب ہوں گے, اس کے بعد ہم متقین کو نجات دے دیں گے, متقین صادر ہو جائیں گے. سلامتی کے ساتھ باہر نکل آئیں گے. تو آپ نے ورود کا انکار نہیں کیا. یہ ورود سب کے لیے، کوئی نبی ہو، ولی ہو، صدیق ہو، شہید ہو، عالم ہو، مروج سب کے لیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ، سنن میں ایک حدیث منقول ہے، آپ کا فرمان ہے کہ من مات له ثلاثة من الولد لا تمسه النار الا تحلة القصر. جس شخص کے تین بچے فوت ہو جائیں، ایک حدیث میں بلوغت سے قبل، بالغ ہونے سے قبل تین بچے فوت ہو جائیں، اس شخص کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. الا تحلۃ القسم، صرف اللہ رب العزت کی قسم پورا کرنے کے لیے. وہ قسم یہی ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، یہ تیرے پروردگار کی حتمی قسم ہے کہ اس پر سب نے وارد ہونا ہے. تو تحلۃ القسم، اللہ رب العزت کی قسم پورا کرنے کے لیے وہ وارد ہوں گے، لیکن پھر سلامتی کے ساتھ باہر آ جائے. وہ ورود علی النار سب کے لیے. احادیث میں اس ورود کو پل صراط پر گزرنے سے تعبیر کیا گیا، جو جہنم کے اوپر قائم ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ادق من الشعر، جو بال سے زیادہ باریک ہوگا، اور احد من السیف، تلوار سے زیادہ اس کی کاٹ ہوگی. تو یہ وہ کٹھن مقام ہے جو اس شخص کے لیے بڑا پریشان کن، جس کو اللہ کا خوف ہے اور جو آخرت کی کامیابی چاہتا ہے، اخروی سعادت اور فلاح سے ہمکنار ہونا چاہتا ہے. حسن بصری فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو سنا اپنے ایک دوست سے پوچھ رہا تھا، هل اتاك انك طارد النار، کیا تمہیں یہ بات معلوم ہے کہ تم نے جہنم پر وارد ہونا؟ اس نے کہا جی ہاں. پھر پوچھا کہ هل اتاك انك تصدر عنها، کیا تم یہ بات بھی جانتے ہو کہ تم نے نکلنا بھی ہے، صادر بھی ہونا؟ کہا کہ یہ معلوم نہیں. وارد سب نے ہونا ہے، صادر کس نے ہونا ہے یہ معلوم نہیں. اس نے کہا ففی مذبحک، پھر یہ ہنسی تماشے اور یہ مذاق یہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ ہنسنا کس کام کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو انکم تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا وما ضاجعتم نساءکم علی فرشکم. روز آخرت کے بارے میں جو حقائق میں جانتا ہوں، اگر تم جان لو تمہاری ہنسیاں بند ہو جائیں، تم مستقل رونے بیٹھ جاؤ، بستروں کی لذتیں بھول جاؤ، بستروں کی نیندیں بھول جاؤ. اس لیے صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ تر ہنسی تبسم ہوتی تھی، مسکراہٹ ہوتی تھی. پورا ذخیرہ حدیث میں دو تین مقام ایسے ملتے ہیں جن میں صحابہ کا بیان ہے کہ اللہ کے پیغمبر اتنا ہنسے کہ آپ کی داڑھیں ظاہر ہو گئی. ان مقامات کا تعلق بھی دین سے ہے. عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ مریض تھے اور اپنا سر اپنی بیوی کی گود میں رکھے لیٹے ہوئے تھے، اچانک رو پڑے، ان کی بیوی بھی رو پڑے. پوچھا تم کیوں رو رہی؟ کہا کہ آپ کے رونے کی وجہ سے نیک شعار بیوی کی ہنسی شوہر کی ہنسی کے ساتھ، اور اس کا رونا شوہر کے رونے کے ساتھ، اس کی خوشی اور غمی شوہر کی خوشی اور غمی کے تابع ہوتی. کہا کہ آپ رو پڑے اس لیے میں بھی رو پڑی. فرمایا مجھے تو اللہ پاک کا یہ فرمان یاد آ گیا سفر آخرت میں اور مرض الموت میں یہ دہشت تاری ہوتی, مجھے تو اللہ کا یہ فرمان یاد آ گیا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا, کہ تم میں سے ہر ایک نے جہنم پر وارد ہونا. یہ تیرے پروردگار کی قسم واجب ہے تو وارد ہونا ہے, لیکن صادر ہونے کا کوئی علم نہیں. ورود سب کے لیے ہے, خروج کس کے لیے یہ نہیں جانتے, نکل سکوں یا نہ نکل سکوں, صدور ہو سکے یا نہ ہو سکے یہ بات معلوم نہیں. اس لیے رو پڑا. یہ بڑا کٹھن مقام ہے. مسند احمد میں حدیث ہے, کچھ لوگ اسی ورود پر بحث کر رہے ہیں کہ اس پر کون وارد ہوگا. ایک رائے تھی کہ سب نے وارد ہونا, دوسری یہ تھی کہ صرف مشرکین وارد ہوں گے. صحابی رسول جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس وہ لوگ آ گئے اپنا تصفیہ کرانے کے لیے. ایک جماعت کا اصرار ہے کہ ہر ایک نے وارد ہونے, دوسری جماعت کا اصرار ہے کہ نہیں, صرف مشرکین نے وارد ہونے, موحد وارد نہیں ہوں گے. جابر نے کہا کہ سم خاموش ہو جاؤ, اس بارے میں میرے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم موجود ہے, اس لیے خاموش ہو جاؤ. جب اللہ کے پیغمبر کا علم آ جائے تو سب پر خاموشی واجب ہے. میں نے اللہ کے پیغمبر کا یہ فرمان سنا, یدخل النار برهم وفاجرهم, کہ جہنم پر قروج سب کا ہے, خواہ کوئی نیک ہو یا بدکار, ہر نیک و بد نے جہنم پر وارد ہونا ہے. اس کے بعد جہنم سے برود باعتبار اعمال ہوگا, تقوی اور پرہیزگاری کی اساس پر ہوگا. رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت ہر بندے سے واقف ہے, اس کے عقیدے سے, اس کے منہج سے, اس کے معمولات حیات سے. اللہ رب العزت جانتا ہے کہ نجات کے قابل کون ہے اور نجات کے بھی مراحل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, کچھ ایسے لوگ بھی گزریں گے, مسند احمد کی حدیث کہ حتی ان للنار زجیجا من برده, کچھ ایسے لوگ بھی گزریں گے کہ جہنم ان کی ٹھنڈک سے چلا اٹھے گی. یعنی نقصان کا کوئی سوال ہی نہیں. اور خالد بن معدان رضی اللہ عنہ کی ایک موقوف روایت ہے, اور اس قسم کی روایت حکمر مرفوع ہوتی, کیونکہ ایسی باتیں اپنی رائے سے بیان نہیں کی جا سکتی, مرفوع کا درجہ رکھتے. فرماتے ہیں کہ بعض لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے, اللہ سے پوچھیں گے کہ یا اللہ ہمارا جہنم پر ورود کیوں نہیں ہوا, تیرے قرآن نے خبر دی تھی وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا, کہ سب نے جہنم پر وارد ہونا ہے, ہم تو وارد نہیں ہوئے, ہمارا ورود کیوں نہیں ہوا, ہم تو جنت میں داخل ہو چکے. اللہ پاک فرمائے گا کہ نہیں, تم وارد ہوئے تھے لیکن جب تم گزر رہے تھے میں نے تمہارے لیے اپنے امر سے, اپنے آرڈر سے جہنم کو ٹھنڈا کر دیا, جیسے میں نے اپنے امر سے
اپنے بندے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا. یا نار کونی بردن وسلام علی ابراہیم, اے آگ ٹھنڈی ہو جا, سلامتی والی ہو جا, ابراہیم کو کوئی نقصان نہ پہنچے. اللہ کا امر, یہ کیسے لوگ ہیں جن کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے امر سے جہنم کو ٹھنڈا کر دیا, جہنم کی آگ کو بجھا دیا, اور یہ کیسے لوگ ہیں جن کی ٹھنڈک سے جہنم چلا اٹھی. کیا ان کا عقیدہ اور کیا ان کا تعلق باللہ ہے؟ دنیا میں اللہ کے ساتھ کیسی بنا رکھی, عقیدتا وعملا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, کچھ لوگ وارد ہوں گے اور یوں گزریں گے جیسے بجلی کا بٹن دبا دیا جائے, اور وہ بجلی پل بھر میں کہاں سے کہاں پہنچ جاتی. کچھ لوگ تیز رفتار آندھیوں اور ہواؤں کی مانند گزریں گے, کچھ لوگ سمندر کی لہروں کی سسرت کے ساتھ گزریں گے, کچھ لوگ پرندوں کی رفتار سے گزریں گے, کچھ لوگ عمدہ گھوڑوں کی رفتار سے گزریں گے. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے نورہم علی موضع ابہام قدمیہ, کہ جن کے صرف پاؤں کے انگوٹھوں پر نور کا دھبا لگا ہوگا, اس نور کی مدد سے وہ اپنا راستہ آہستہ آہستہ دیکھ کر گزریں گے. ان کا نور صرف ان کے پاؤں کے انگوٹھوں پر مدھم سی روشنی ہوگی, اور وہ اپنا راستہ آہستہ آہستہ تلاش کر کے گزریں گے. اور کچھ لوگ اس نور سے بھی محروم, من لم یجعل اللہ له نورا فما له من نور. یہ نور اللہ عطا فرماتا ہے, جس کو اللہ دے گا اسے نور نہیں دے گا, جسے اللہ نہیں دے گا نہیں ملے گا. تو پھر یہ راستہ کیسے عبور ہوگا جس کی کاٹ تلوار سے زیادہ ہے اور باریکی بال سے زیادہ. مذلت ان کے الفاظ ہے, بحث ان کے الفاظ میں, کہ یہاں پھسلن ہوگی, قدم کو قرار نہیں ملے گا. جیسے ایسی زمین ہو جہاں پھسلن ہو تو انسان کتنی احتیاط کرتا, اتنا تنگ راستہ, اتنا تاریک راستہ, اور پھسلن بھی ساتھ ساتھ بڑی مشکل گھڑی. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں نور ہی کام آئے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, من حافظ علی الصلوات کانت لہ نورا, جو نمازوں کی حفاظت کرتا ہے اللہ اسے نور عطا فرما دے. میرے بھائی یہ بات نوٹ کر کے جائیے کہ نمازوں کی حفاظت کا معنی یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھ لی جائے, بس نماز پڑھ لی جیسے بھی پڑھ لی, نہیں. نمازوں کی حفاظت, نمازوں کے اوقات کی حفاظت, نمازوں کے آداب کی حفاظت, نمازوں کے تعلق سے اللہ کے پیغمبر کی سنت کی حفاظت, یہ ضروری ہے. ورنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو صاف کہہ دیا جس نے نماز میں صرف ایک کمی کی تھی, بس باقی سب ٹھیک ہے. فرمایا کہ ارجع فصلی فانک لم تصلی, جاؤ دوبارہ نماز پڑھو, یہ نماز نہیں ہوئی, صرف ایک کمی تھی باقی سب ٹھیک تھا. فرمایا یہ نماز نہیں ہوئی. صحابہ کی تربیت بھی یہی تھی, صرف ایک کمی انس بن مالک نے دیکھی, زاروں کے زار رو پڑے کہ اللہ کے پیغمبر کے دور کی کوئی چیز دکھائی نہیں دے رہی سوائے نماز کے, لیکن آج میں نے دیکھا کہ تم نے نماز بھی برباد کر کے رکھی. لوگوں نے پوچھا ہم نے کیا برباد کی, فرمایا کہ تمہاری صف بندی وہ نہیں رہی جو اللہ کے پیغمبر کے دور میں تھی. اور وہ شخص جو اللہ کے پیغمبر کے سامنے نماز پڑھ رہا ہے صرف ایک کمی, باقی سب ٹھیک ہے, اور وہ کمی اعتدال کی کمی, اس کی نماز میں اطمینان نہیں تھا, وہ نماز جلدی پڑھ رہا تھا, رکوع سے اٹھتا اعتدال سے پہلے ہی سجدے میں گر جائے, سجدے سے اٹھتا بین سجدہ تھا اعتدال نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری نماز نہیں ہوئی. تو نماز کی حفاظت, فرمایا کہ یہ جو بندہ کر لے گا نماز کی حفاظت کر لے گا, کانت لہ نورا, یہ نماز قیامت کے دن اس کے لیے مجسم نور بن جائے گا. بشر المشائین فی الظلم بنور تام یوم القیامہ, جو لوگ رات کی تاریکیوں میں نمازیں پڑھنے جاتے ہیں انہیں قیامت کے دن کے لیے مکمل نور کی بشارت دے دو. یہ چیز وہاں کام آئے گی جو بڑا کٹھن راستہ, بڑی کٹھن منزل. انس بن مالک نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن آپ کو ڈھونڈیں تو آپ کو ہم کہاں پائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تجد انہیں عند الصراط, تم مجھے پل صراط کے پاس پاؤ گے, جہاں نبیوں کا وظیفہ رب سلم رب سلم ہوگا, یا اللہ مجھے بچا لے مجھے بچا لے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت بعض فرشتوں کو معمور کر دے گا کہ میرے نیک بندوں کے لیے تم دعائیں کرنا کہ یا اللہ اس بندے کو پار لگا دے, فرشتے دعائیں کریں گے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا, تم سب نے اس پر وارد ہونا ہے, یہ تیرے پروردگار کی قسم واجب ہے. پھر نکلے گا کون؟ فرمایا کہ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا, پھر وہ لوگ نکلیں گے جنہوں نے تقویٰ کما لیا, جو تقویٰ کے نور سے منور ہو گئے, تقویٰ کے زیور سے آراستہ اور پیراستہ ہو گئے, وہ لوگ نکلیں گے. اس کا معنی یہ کہ تقویٰ ہی بہترین زاد راہ, فتزوجوا فإن خیر الزاد التقویٰ, زاد راہ جمع کر لو, بہترین زاد راہ تقویٰ. جس طرح ایک مسافر اپنے منزل کے تعین کے اعتبار سے زاد راہ تیار کرتا ہے, یہ آخرت کا سفر تو بڑا طویل سفر نہ ختم ہونے والا, یہاں تقویٰ کام آئے گا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب ان کا آخری وقت تھا تو رو پڑے, پوچھا گیا اتب کی اعلیٰ فراق دنیا, کیا آپ کو دنیا سے جدائی کا دکھ ہو رہا ہے؟ کہا نہیں, اب کی اعلیٰ قلت زادی میں ہوا جو سفر ہے, مجھے رونا اس لیے آ رہا ہے کہ اب جو سفر شروع ہو رہا ہے یہ بڑا طویل ہے, کبھی ختم نہ ہونے والا, لیکن قلت زادی زادہ راہ بہت تھوڑا, اس سفر کی مناسبت سے زادہ راہ تھوڑا ہے اور سفر بڑا طویل ہے. زادہ راہ تقویٰ پرہیزگاری, ثم ننجی الذین اتقوا, فرمایا کہ ہم نجات دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے تقویٰ اختیار کر لیا. میرے بھائی کسی غلط فہمی کا شکار نہ رہنا, تقویٰ صرف ایک حقیقت کا نام ہے اور وہ ہے اللہ کے پیغمبر کی اتباع. جن تعصبات کی بھول بھلائیوں میں تم کھو کر رہ گئے یہ قیامت کے دن کام نہیں آئے گی, نہ قبر میں سوال ہو رہے ہیں نہ قیامت کے دن کہ تم نے کس امام کی پیروی کی. وہاں تو فرشتے پوچھیں گے تمہارا نبی کون ہے, تم نے کس کی اتباع کی. تقویٰ اللہ کے پیغمبر کی اتباع کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متقی ہونے کا ایک خاص موقع پر ذکر کیا, تین لوگ اللہ کے پیغمبر کے گھر میں آئے, یسالون عن عبادتہ, ان کی خواہش تھی کہ اللہ کے پیغمبر کی رات کی عبادت کے بارے میں پوچھے. دن کو تو ہم دیکھتے ہیں آپ کا مسجد میں آنا, نمازیں پڑھنا, گفتگو فرمانا, اٹھنا بیٹھنا ہم سب دیکھتے اور اس کی اتباع کی کوشش کرتے. لیکن سوال یہ کہ اللہ کے پیغمبر کی رات کیسے گزرتی, یہ پوچھنے کے لیے آ گئے. نبی علیہ السلام گھر میں نہیں تھے. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے دروازے پر دستک دی اور اللہ کے پیغمبر کی رات کی عبادت کا پوچھا تاکہ اس کی پیروی کر لیں, اتباع کر لیں. ہماری رات بھی اسی طرح گزرے جیسے اللہ کے پیغمبر کی رات گزرے. یہ تینوں آنے والے کسی تنظیم سے منسلک نہیں تھے, نہ کوئی ان کا فرقہ تھا. پوچھنے لگے سوتے تھے, انہوں نے اس عبادت کو تھوڑا سمجھا اور اپنے ذہنوں سے ایک مفروضہ نکال بیٹھے. سوچتے نبی اسلام کا فرمان الحاکم یخفی و یصیب, فیصلہ کرنے والا غلط بھی کر سکتا ہے درست بھی کر سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کم اس لیے ہے کہ آپ تو اللہ کے پیغمبر ہیں, آپ کے لیے تو قدم قدم پر جنت کی بشارتیں, اللہ کی رضا ہے, اللہ کی محبت کا اعلان ہے. لیکن ہم تو گناہگار, ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے زیادہ عبادت کریں. یہ ہے فکر کا ٹکراؤ. میرے بھائی, اپنی خواہش یا اپنی پسند سے کوئی عمل تیار کرو گے تو وہ باطل ہے, خواہ وہ عمل تیار کرنے والا صحابی رسول کیوں نہ ہو. کتنا بڑا متقی ہو, تقویٰ کا پہاڑ ہو, لیکن شریعت اللہ کے پیغمبر کی اتباع کا نام ہے. اللہ پاک کا فرمان ہے لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب, لوگوں جنت میری نعمت ہے اور اس کو پا لینا تمہاری ذاتی خواہشات اور تمہاری اپنی پسند و ناپسند پر موقوف نہیں. میں جانتا ہوں کہ اس میں کون داخل ہوگا, اس کا کون مستحق ہے. چنانچہ اپنے ذہن سے ایک فیصلہ کیا اور عزم کر لیا. ایک نے کہا کہ جب تک زندہ ہوں رات کو کبھی نہیں سوؤں گا, دوسرے نے کہا جب تک زندہ ہوں روزے رکھتا رہوں گا, تیسرے نے کہا گھر بار چھوڑ دوں گا اور مسجد کا ایک کونا سنبھال لوں گا, اور اپنے یہ عزم کر کے چلے گئے. سرور کائنات محمد رسول اللہ کی تشریف لے. عائشہ صدیقہ نے بتا دیا کہ اس طرح تین افراد آئے تھے روتے ہوئے, متقی مخلص, اور یہ عزم کر کے گئے. اللہ کے پیغمبر نے اپنے قاصد کو بھیجا کہ ان کو بلا کر لاؤ. وہ قریب تھے, بلا لیے گئے. آج اللہ کے پیغمبر کی عجیب کیفیت, جس چہرے کے بارے میں اللہ فرماتا انک لعلی خلق عظیم, کہ آپ تو خلق عظیم کے مالک. جس شخصیت کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کبھی ماں رحمت من اللہ لنت لہم, کہ اللہ کی رحمت سے آپ نرم خو ہیں. آپ کی تربیت کی نرمی دشمنوں کے لیے بھی ہے, ابو جہل کے لیے بھی نرم. لیکن آج یہ اپنے لوگ بڑے مخلص ساتھی, اللہ کے پیغمبر نے ان کو دیکھا اور دیکھتے ہی تغیر وجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے پیغمبر کا چہرہ تبدیل ہو گیا. احمر وجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے پیغمبر کا چہرہ سرخ ہو گیا. کانما فقی علی وجہی حب الرمان, لگتا تھا کہ سرخ انار آننا کے لال کے چہرے پر نچوڑ دیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم. اس موقع پر آپ نے دو باتیں ارشاد فرمائی. فرمایا کہ انی اعلنکم باللہ وابقاکم لہ, یہ بات لکھ لو کہ اس پوری کائنات میں اللہ تعالی کو سب سے زیادہ میں جانتا ہوں. اللہ کے دین کو, اللہ کی شریعت کو, اللہ کے نظام کو, اللہ کے امر و نہی کو سب سے بڑھ کر میں جانتا ہوں. وابقاکم لہ, اور اس پوری کائنات میں سب سے بڑا متقی اور پرہیزگار بھی میں ہوں. نہ اس علم و معرفت میں کوئی مجھ سے آگے بڑھ سکتا ہے اور نہ اس تقوی اور پرہیزگاری میں کوئی مجھ سے آگے بڑھ سکتا ہے. تم جیسے چاہے محفوظے بنا لو, جس طرح کی چاہے عزم کر لو, لیکن تقوی اور پرہیزگاری کا راستہ صرف میری اتباع کا راستہ ہے. اتقا, میں سب سے بڑا متقی. اس خاص موقع پر آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں سب سے بڑا متقی, جس کا معنی یہ ہے کہ تقوی مصنوعی اور خود ساختہ راستوں سے حاصل نہیں ہوتا. میں اتقا کیوں بن گیا؟ پوری کائنات میں سب سے بڑا متقی کیسے بن گیا؟ ایک نظام پر چل کر. اللہ نے مجھے ایک نظام دیا, میں اس پہ چل پڑا, اتقا بن گیا. وہ اللہ کی وحی, اللہ پاک کا فرمان ہے, فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی طرف جو وحی کی جا رہی ہے اسے مضبوطی سے چمٹ جائیے, تھام لیجیے مضبوطی سے, صراط مستقیم یہی. فرمایا کہ اس وحی کو میں نے پکڑا, اس وحی پر چلا اور اتقا بن گیا, سب سے بڑا متقی. لن تجد لسنت اللہ تبدیلا, اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں کہ تقوی کا راستہ کسی کے لیے کچھ ہو اور کسی کے لیے کچھ ہو. تقوی کا راستہ ایک ہی ہے, چاہے وہ اللہ کا پیغمبر ہو یا کوئی امتی ہو. اللہ کا ایک نظام ہے, ایک طریق ہے, ایک منہج ہے. اس منہج پر جو چلے گا متقی بنے گا. تو چونکہ وہ تقوی اور پرہیزگاری کے نور سے منور تھے, اس سوچ میں غلطی بھی ہو سکتی. رسول اللہ تم نے فرمایا, کیا تمہیں یہ نہیں بتایا گیا کہ میں رات کو سوتا بھی اور جاگتا بھی؟ تمہیں یہ خبر نہیں دی گئی کہ نفلی روزے رکھتا بھی ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں؟ کچھ دن افطار کرتا ہوں, کچھ دن روزے رکھتا ہوں. اور تمہیں یہ بات معلوم نہیں کہ میری بیویاں بھی, میں نے اپنے اوقات کو تقسیم کر رکھا ہے. کچھ وقت گھر کے لیے, کچھ وقت اللہ کے دین کے لیے, مسجد کے لیے, اور جو وقت گھر میں ہوتا ہے وہ بھی اللہ کے لیے ہوتا ہے. وہ کہ دین سے ہٹ کر نہیں ہے. ایک شخص نظام معاشرت میں اللہ کے نظام کی پیروی کرے, وہ اللہ کی راہ میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اگر محبت سے لقمہ توڑ کر اپنی بیوی کو کھلاؤ گے, اللہ فرشتوں کو کہے گا کہ اس کا ثواب نوٹ کر لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, رات اپنی بیوی سے ہم بستر ہو گے, اللہ فرشتوں سے کہے گا اس کا ثواب نوٹ کر لو. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ, یہ تو ہماری شہوات ہے, کیا شہوت کے تکمیل میں بھی ثواب ہے؟ فرمایا کہ ہاں, یہ شہوت اگر تم پورا کرتے کسی حرام مقام پر جا کر تم کو گناہ ملتا, لیکن حلال مقام پر جاؤ گے تم کو اللہ ثواب دے گا. دین کا کوئی گوشہ اجر سے خالی نہیں. بات صرف اللہ کے پیغمبر کی اتباع کی اور اس منہج کی پیروی کی. فرمایا کہ اگر تم اپنے عزم پر قائم رہو گے, پوری پوری رات مصلی کی پشت پر سوار رہو گے, نفل پڑھو گے, زمانے بھر کے روزے رکھو گے اور پوری عمر مسجد میں گزار جاؤ گے احتکاف کر کے, تو من راغب عن سنتی فلیس منی, میرے طریقے میری امت سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہوگا. یہ حدیث ایک نظام ہے میرے بھائیو, کہ تقوی کا راستہ کیا ہے. اس میں تقوی کا بھی ذکر ہے, اللہ کے پیغمبر کی اتباع کا بھی ذکر ہے. میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ تقوی صرف اور صرف اللہ کے پیغمبر کی اتباع کا نام. تمہارے ایک ہاتھ میں کتاب اللہ, دوسرے ہاتھ میں سنت رسول اللہ ہو اور اس کے پیروکار بن جاؤ, اپنے آپ کو ان کے پیچھے لگا دو. یہ نجات کا محور, نجات کی اساس اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے کہ جو شخص اللہ کی وحی کو آگے کر لے, خود پیچھے لگ جائے, تو اللہ کی وحی اس کی قیادت کرے گی جنت کے داخلے تک. اس وقت تک اس انسان کو نہیں چھوڑے گی جب تک اس کو جنت میں پہنچانا دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سورہ ملک قیامت کے دن اس وقت تک شفاعت کرتی رہے گی جب تک اپنے پڑھنے والوں کو جنت میں پہنچانا دے. ایک حدیث میں تہاجد کے الفاظ ہے کہ یہ سورت اللہ تعالیٰ سے جھگڑے گی کہ یا اللہ, یہ بندہ میری تلاوت کرتا تھا, اسے جہنم میں کیوں ڈال رہے, اسے جنت میں بھیج, لڑ کر جھگڑ کر اسے پکشوا کر جنت میں پہنچا کر چھوڑے گی. یہ شریعت کی بہار ہے. کتاب و سنت کو اپنے آگے کر لے, خود پیچھے لگ جائے, اللہ کے پیغمبر کی اتباع. اور اگر خود آگے ہو گئے, اپنی خواہشات کو مقدم کیا, اپنی برادری کے رسوم کو مقدم کیا, شریعت کو پیچھے لگا دیا, تو پھر یہ سائق کا کام کرے کہ جہنم تک سائق. سائق بولتے ہیں پیچھے سے ہانکنے والے کو, جیسے ایک شخص اپنے جانور کو ہانکتا ہے اور اپنی منزل پر لے جاتا ہے, اس طرح یہ شریعت اور یہ وحی سائق کا کام کرے گی اور ہانکتی ہوئی لے جائے گی, اس وقت تک نہیں چھوڑے گی جب تک جہنم میں پہنچائے نہ. تو کامیابی کا محور جو ہے وہ اللہ کی وحی. اللہ کے پیغمبر نے صاف فرما دیا کہ میرے طریقے سے اگر تمہیں اعراض کرو گے, اپنے طریقے کو اپنا لو. وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ عبادت ہی کا تو ہے, عمر بھر کے روزوں کا ہے, زمانے بھر کی شب بیداری کا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص رات اتنی دیر اٹھے کہ محض وضو کر سکے اور دو نفل ہی پڑھ سکے, لم یکن من الغافلین, قیامت کے ان کا شمار غافلین میں نہیں ہوگا بلکہ ذاکرین میں ہوگا. صرف دو نفل پڑھو. اور یہ شب بیداری وہ بھی عمر بھر کی, بظاہر بڑا موٹا کام ہے لیکن کام کی عظمت ہماری رائے سے ثابت نہیں ہوتی. کام کی عظمت صلاحیت ثابت ہوتی ہے اللہ کے پیغمبر کی موافقت سے. آپ نے تو فرما دیا کہ تم میری امت سے خارج ہو, اس منہج سے دور ہو تم. اس لیے بھائیو یہ اخروی فلاح و نجات اور سعادت کی بات ہے, یہ کچھ دنیا کے تعصبات نہیں ہے. جہاں ہم اپنے بٹوارے کیے بیٹھے ہیں, اللہ کے عذاب سے ڈر جاؤ. اور یہ بات نوٹ کر لو کہ اخروی کامیابی رحیل منت ہے اللہ کے پیغمبر کی غلامی کے, کہ اس وحی کو مضبوطی سے تھام لو. نہ اپنی خواہشات ہو, نہ کسی بڑے کی بات, نہ کسی چھوٹے کی بات. جن نظاموں میں ہم اپنے آپ کو منسلک کر چکے یہ سب باطل ہیں. صحابہ کے دور میں کیا تھا, تابعین کے دور میں کیا تھا, سیدھی سیدھی کتاب و سنت حکمرانی تھی, قرآن و حدیث کی حاکمیت تھی. یہ نجات کا محور. ثم ننجی الذین اتقوا, فرمایا کہ وارث سب نے ہونے, پھر نجات انہیں دیں گے جنہوں نے تقوی اختیار کیا, پرہیزگاری اختیار کی. بنا در الظالمین فیہا جثیہ, اور ظالموں کو چھوڑ دیں گے جہنم میں جسی. جسی ایک بیٹھنے کی حالت کا نام ہے, جیسے آپ نماز میں تشہد میں بیٹھتے, اس بیٹھنے کو جسی بولتے یا جسوف بولتے. تشہد کی سی جو کیفیت ہوتی ہے, اس طرح ان کو جہنم میں بٹھا دیں گے. اس طرح بیٹھنے کا معنی یہ ہے کہ ان میں کھڑا ہونے کی طاقت نہیں ہوگی, اتنی کمزوری, اتنا زور, کس حیات میں یہ لوگ جہنم میں بیٹھیں گے. کون ظالمین, جو ظالم بھائی, یہ ظالم کون ہے؟ سب سے بڑا ظالم اللہ رب العزت کی شریعت سے بغاوت کرنے والا. اللہ تعالیٰ نے کتنی کرم نوازی فرمائی کہ شریعت بنا دی, ایک ایک چیز خود بنا دی اور ہمیں دے دی اپنے پیغمبر کے ذریعے, اپنی وحی کی شکل میں, قرآن و حدیث کی صورت میں ہمیں پورا دین دے دیا. اور بار 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 آگاہ کیا کہ دیکھو, لکل جعلنا منکم شرعۃ و منہاجا, سب کے لیے شریعت بنانا صرف ہمارا کام ہے. شریعت سازی صرف ہمارا کام ہے. یہ بھی فرما دیا کہ لا یشرک بحکمی احدا, کہ اللہ اپنے حکم میں, اپنے قانون میں, اپنے نظام میں کسی کی شراکت برداشت نہیں کرتا, حتیٰ کہ اپنے پیغمبر کی بھی نہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, ہمارا پیغمبر بھی اپنی خواہش سے کبھی نہیں بولتا, جب بھی بولتا ہے اللہ کی وحی سے بولتا. ولو تقبل علينا بعض الاقاويل, اگر ہمارے پیغمبر نے بھی کبھی کوئی بات خود بنا کر ہماری طرف منسوخ کر دی, شریعت کے کھاتے میں ڈال دی, اس کو دائیں ہاتھ سے اٹھا لیں گے, اچک لیں گے, اٹھا لیں گے اور اس کی شاہراہ کاٹ کے اس کی زندگی کا خاتمہ کر دیں گے. اس کی معمولی بات ہے, ہم نے دین کو شطرنج کا کھیل بنا رکھا ہے, تقسیم کر رکھا ہے, فلاں کی بات, فلاں کا فتویٰ, فلاں کا قول, فلاں کے ملفوظات, یہ دین ہے. دین صرف اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے ایمان والو, اللہ کی اطاعت کر لو, اللہ کے رسول کی اطاعت کر لو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو. اطاعت کرو گے تو اعمال مقبول بھی ہیں, محفوظ بھی ہیں. اطاعت نہیں کرو گے تو محفوظ ہونا تو دور کی بات ہے, تمہارے اعمال کو قبول ہی نہیں کرے. یہ ظالم ہے. اللہ نے شریعت بنائی, ہم پر ایک احسان کیا. لقد من اللہ علی المؤمنین, اللہ کے مومنوں پر احسان ہے کہ اپنا پیغمبر بھیجا, ہر چیز اتار دی, بتا دی, سمجھا دی, یہ جنت کے راستہ, یہ جہنم کے راستے, اور اپنے پیغمبر کے عمل کے ذریعے, ان کی تقریرات کے ذریعے ہر نقطہ سمجھا دیا. اس کے بعد بھی اگر کوئی شخص کتاب و سنت کو چھوڑ کر کسی اور راستے کا انتخاب کرتا ہے تو وہ ظالم ہے. بنادا ظالمین فی جثیہ, ہم ظالموں کو جہنم میں دوزانوں چھوڑ دیں گے, پڑے رہیں گے اور بڑی ناگفتہ بے حالت ہوگی. جہنم کے عذاب کو کون برداشت کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ یہ جو مشہد اور مقام ہے ہمیشہ ہمارے سامنے رہے جہنم پر وارد ہونے کا. اس تعلق سے اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں جاگزیر ہو جائے, ہماری سوچ اور توجہ کا یہ محور بن جائے, ہماری صلاحیتیں اس مشکل مقام سے بچنے میں صرف ہو جائیں کہ یا اللہ ہمیں اس پورے اثرات کی محیط منزل سے نجات دے دینا, یا اللہ کامیابی عطا فرما دینا. اے اللہ ہم کمزور ہیں عملی اعتبار سے, یا اللہ ہم کو سچی اپنے پیغمبر کی اتباع کی توفیق عطا فرما دے, اس کٹھن گھڑی میں ہم کو نجات دے دے, ہم کو سلامتی عطا فرما دے اور اس جہنم کو ہمارے ورود کے موقع پر ٹھنڈا کر دے, جسے تو نے اپنے بندے ابراہیم کی ٹھنڈا کیا. ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا کی تھی, وہ دعا اگر ہمارا بھی ورد حیات بن جائے, ہم بھی اٹھتے بیٹھتے وہ پڑے, جیسے اللہ رب العزت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس تاریخی آگ کو بجھا دیا, ایسے اللہ رب العزت ہمیں بھی سلام کی عطا فرما دے گا. ابراہیم علیہ السلام نے یہ پڑھا تھا کہ حسبی اللہ نعم الوکیل, نعم المولا, نعم النصیر, مجھے اللہ ہی کافی ہے, اللہ کا سہارا, اللہ کے ساتھ تعلق. میرے بھائی یہ عقیدہ ہے توحید کی پختگی ہے. ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ, ان کی توحید دنیا بھر کے پہاڑوں میں ٹھوس تھی, آج کے تعلق کام آ گیا. حسبی اللہ نعم الوکیل, مجھے اللہ کافی ہے, بہترین کارساز ہے. اس توحید کے نقطے کو سمجھو, اس فہم کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے یہ دعا پڑھا کرو, اللہ ہمارے لیے بھی جہنم کی آگ کو بجھا دے گا. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم واخر دعوانا الحمد لله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد, یہ کسی سائل نے پوچھا ہے کسی ساتھی کے بارے میں کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں وسوسے آتے ہیں, اس کا کیا علاج ہے؟ اس کا علاج وہی جو اللہ کے پیغمبر نے بتایا. صحیح بخاری میں حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ شیطان اس شخص کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ یہ زمینیں کس نے پیدا کی؟ اللہ نے. پھر کہتا ہے کہ آسمان کس نے پیدا کی؟ بندہ کہتا ہے اللہ نے. پہاڑ کس نے پیدا کی؟ بندہ کہتا ہے اللہ نے. پھر یکدم پوچھتا ہے کہ اللہ کو کس نے پیدا کی؟ نعوذ باللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ وسوسہ آئے, فلیتعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ پکڑ لے. تو اس ساتھی کو چاہیے کہ وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کثرت سے پڑھتا رہے. یہ مساوس کی کثرت اور اوہام کی کثرت, یہ شیطان کے غلبے سے ہوتی ہے اور اللہ کے ذکر کی کمی سے ہوتی ہے. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ شیطان انسان کے دل کو دیکھتا ہے, اگر وہ ذکر اللہ سے آباد ہو تو شیطان کہتا ہے یہاں کوئی ٹھکانہ نہیں, بھاگ جاتا, اور اگر وہ اللہ کے ذکر سے خالی ہو تو شیطان کہتا ہے یہاں تو بہترین ٹھکانہ موجود ہے، وہاں بسیرا کر لیتا ہے. تو کثرت سے اللہ کا ذکر کیجیے. اللہ کا ذکر ایک قلعہ انسان کے ایمان، اس کے عمل اور اس کی زندگی کی حفاظت کے لیے. تو اس بھائی کے لیے یہ نصیحت ہے کہ وہ اعوذ باللہ کثرت سے پڑھے. یہ وساوس کی کثرت یہ شیطان کے غلبے سے ہوتی ہے. اور لکھا ہے کہ اس ساتھی کی ایک آنکھ کی روشنی بھی چلی گئی. تو اس کا حل علاج ہے، ڈاکٹری علاج یا میڈیکل میں جو اس کا علاج موجود ہے وہ کروانا چاہیے. علاج کروانا توکل کے منافی نہیں ہے، ساتھ ساتھ دعا بھی کی جائے اور اللہ رب العزت اگر روشنی سلب کر لے اس پر صبر کرنے کا بڑا ثواب ہے. نبی علیہ السلام فرمانے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر میں کسی بندے کی دو آنکھوں کو چھین لوں تو اس بندے کے لیے میرے پاس جو عوض اور بدلہ ہے وہ جنت کے سوا کچھ نہیں. تو اس صبر کا صلہ بھی بہت بڑا. ایک ساتھی ہے، اس کے کام مکمل ہونے میں کچھ مشکلات ہیں. دعا کریں کہ اللہ رب العزت مشکلات کو ازالہ فرما دے اور وہ جائز کام اللہ پورا فرما دے. اس کے لیے بھی تقویٰ کا راستہ بہترین راستہ، من یتق اللہ یجعل له امرا یسرا، جو اللہ سے ڈرتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کے سارے کام آسان کر دے گا. یہ ایک اعلان ہے خطبات راشدیہ جو ہمارے محترم شیخ العرب العجم علامہ مدید انشاء راشدی رحمہ اللہ کے 13 خطبات کا مجموعہ ہے. کچھ خطبات قیام پاکستان سے قبل کانفرنسوں میں آپ نے پڑھے اور کچھ خطبات قیام پاکستان کے بعد پڑھے، کچھ اردو میں کچھ سندھی میں تھے. ان سب کے ترجمے کروا کر کتابی شکل میں ان کو شائع کیا گیا. ان میں بڑا علمی مواد موجود ہے اور نئے ایڈیشن کے ساتھ یہ باہر موجود ہے، اس کو آپ حاصل کیجئے. ایک ساتھی ہے، اس کو اغوا کر لیا گیا ہے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آسانی فرما دے. رکوع کے بعد ربنا لک الحمد پوری دعا اتنی آواز کے ساتھ پڑھنا کہ برابر والے تک آواز جائے، اس کی کوئی حدیث ہو تو بیان کرے. بھائی اس کا جہر ثابت ہے، اللہ کے پیغمبر کے دور میں صحابی نے پڑھی، اللہ کے پیغمبر نے سنی اور آپ نے اس کو بلایا اور بلا کر فرمایا کہ تم پڑھ رہے تھے. اس وقت میں نے 30 کے قریب فرشتے دیکھے آسمان سے اترتے ہوئے تاکہ ان کلمات کو ہم نوٹ کر کے اللہ تک پہنچا دیں. تو جہر سے اس نے پڑھا، آپ نے روکا نہیں. اور سنن کبری بیہقی میں انس بن مالک اور ابو ہریرہ کا عمل ملتا ہے کہ وہ بھی جہر سے یہ دعا پڑھا کرتے تھے. اور جہر کا معنی کم از کم یہ ہے کہ اتنے زور سے پڑھے کہ برابر والا سن لے. تو جہر سے پڑھنا ثابت ہے. بہرحال اگلے دن میں ان شاء اللہ یہ ایک مجلہ جس کا پہلا شمارہ میرے ہاتھ میں ہے، دعوت اہل حدیث کے نام سے، جمیت اہل سندھ کے زیر اہتمام یہ شائع ہو رہا ہے. انشاءاللہ ساتھیوں کا پروگرام ہے کہ اس کو خالص علمی اور منہجی اور تربیتی بنانا ہے. تو اس کا پہلا شمارہ آ چکا ہے اور انشاءاللہ ہر ماہ باقاعدگی سے آئے گا. تو باہر موجود ہے، اس کو آپ حاصل کریں، اس کے معیار کو دیکھیں. اللہ رب العزت حق سمجھنے کی اور اس کو پہنچانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. یہ مسجد ہارا کی انتظامیہ ساتھیوں نے بات کی ہے اور یہ علاقہ خیر منجا کوٹ میں ایک مسجد ہے جس کی تعمیر کے سلسلے میں آپ متوجہ کرنا ہے. یہ منجا کوٹ کا علاقہ میں نے خود بھی دیکھا ہے اور اللہ تعالیٰ یہاں 2 دفعہ ہمیں جانے کی توفیق دی. اور بڑا دور دراز بھی علاقہ ہے پہاڑوں کے اوپر. یہاں ساتھ ہی کچھ نئے اہل حدیث ہوئے، ان کو بڑی تکلیفوں کا بھی سامنا کرنا پڑا، حتیٰ کہ ان کے گھر جلا دیے گئے، لیکن اللہ نے ان کو استقامت کی توفیق دی. اب دعوت وہاں بڑی مستحکم ہو چکی اور اگر مسجد بن جائے تو اللہ رب العزت اس دعوت میں اور تاثیر انشاءاللہ دے گا. تو اس میں اگر آپ حصہ لیں گے تو صدقہ جاریہ ہوگا ایک بڑے دور دراز علاقے میں، اور دعوت انشاءاللہ پھیلے گی تو اس کی ایک ایک اینٹ اور اس کا ایک ایک عمل، ایک ایک ساتھی کا ہدایت قبول کرنا، یہاں بیٹھے بیٹھے آپ کو اس کا ثواب ملے گا. تو اس نیکی میں آپ حصہ لیں. ساتھی باہر موجود ہیں انشاءاللہ تعالی، ان کے ساتھ تعاون کیجیے. یہ درس قرآن و حدیث کے عنوان سے ایک پروگرام ہے. یہ مورخہ 22 جولائی کو عصر کی نماز کے بعد انشاءاللہ تعالی یہ محمدی مسجد پیر کالونی میں انشاءاللہ تعالی اس میں اس ناکارہ کا درس ہوگا. ساتھیوں نے شرکت کی دعوت دی. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان اصدق الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل مبسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إثرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. واخذل من أعرض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم انصر إخواننا في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في كشمير وفي فلسطين وفي الشيشان وفي إريتريا وفي كل مكان. ربنا تقبل منا إنك سميع عليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله عليه وسلم.